الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فحدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد بن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لما جاء أهل اليمن قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: قد أقبل أهل اليمن وهم أرق قلوبا منكم فهم أول من جاء بالمصافحة. یہ مصافحہ کا باب قائم کیا ہے. اگلی مجلس میں بتلا دیا تھا کہ صفا یہ ہاتھ کے اوپر کا جو حصہ ہے، ہتھیلی وغیرہ، اس کو صفۃ الید سے تعبیر کرتے ہیں. ملاقات کے وقت ملنے والے اپنے ہاتھوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملاویں تو اسی کو مصافحہ کہا جاتا ہے. یہ سلام کا تکملہ اور تتیمہ ہے. اصل تو سلام ہے، السلام علیکم. سلام کہے بغیر اگر مصافحہ کیا جائے گا تو ظاہر ہے وہ تو اس کا تتیمہ ہوا. سلام کیے بغیر مصافحہ کرنا درست نہیں. جب بھی آدمی مصافحہ کرے پہلے سلام ہو پھر مصافحہ ہو، اس لیے کہ تتیمہ تو اسی کا ہوتا ہے جو اصل پہلے وجود میں آوے. اور ویسے صحابہ کے درمیان اس کا اہتمام تھا کہ ملاقات کے وقت مصافحہ بھی کرتے تھے، اور اگر لمبے عرصے کے بعد ملاقات ہوئی ہو تو معانقے کی بھی نوبت آتی تھی، آگے اس کو بھی بتلائیں گے. اور حدیث میں اس کی فضیلت بھی آئی ہے کہ دو اللہ کے بندے جو اللہ کے واسطے آپس میں محبت رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی ملاقات کے وقت اگر مصافحہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، یا ان کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے موسم خزاں کے اندر جڑا کرتے. تو یہاں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لائے ہیں کہ یمن والے حضرات جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کی حاضری پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی ایک خاص صفت جو تھی، ایک امتیازی وصف تھا، اس کو بیان کیا. قد اقبل اہل الیمن وہم ارق قلوبم منکم، کہ تمہارے پاس یمن والے آئے ہیں اور وہ تمہارے مقابلے میں ان کے دل نرم ہیں. گویا رقت قلبی کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک خاص امتیاز عطا فرمایا تھا، خصوصیت عطا فرمائی تھی. اسی لیے وہ ایمان لانے کے معاملے میں بھی دیگر قبائل عرب کے مقابلے میں یمن کے جتنے بھی قبائل ہیں وہ پیش پیش رہے. وہاں زیادہ جنگوں کی بھی نوبت نہیں آئی، بلکہ از خود زیادہ تر قبائل وہ تھے جو ایمان لائے. تو حضرت انس فرماتے ہیں: فہم اول من جاء بالمصافحات. یہ مصافحہ والا طریقہ جو ہے لانے والے یہی یمن والے ہیں، شروعات انہی سے ہوئی ہے، گویا انہی سے ابتدا ان کے یہاں اس کا رواج تھا اور یہاں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر مہر ثبوت فرمائی. حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا اسماعیل بن زکریا عن ابی جعفر الفراء عن عبداللہ بن یزید عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: من تمام التحیت ان تصافح اخاك. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہاں تو انہی کا قول نقل کیا لیکن ترمذی میں اس کو مرفوعاً یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کے طور پر نقل کیا گیا ہے کہ سلام کا تکملہ اور تتیمہ یہ ہے کہ آدمی اپنے بھائی سے مصافحہ کرے. تو اصل جو ہے وہ سلام ہے. جو لوگ سلام کیے بغیر خالی مصافحہ کرتے ہیں وہ طریقہ درستہ نہیں ہے. سلام ہونا چاہیے, دونوں میں سے کسی بھی طرف سے سلام ہو. ہمارے حضرت کو دیکھا, لوگ جب مصافحہ کرتے تھے تو وہ اگر سلام نہیں کرتا تھا تو حضرت خود اپنی طرف سے سلام کرتے تھے تاکہ یہ جو ہے سلام تتیمہ جو ہے اس پر عمل ہو جائے. باب مسیل مراتے راست سبیے, عورت کا بچے کے سر پر ہاتھ پھیرنا. حدثنا عبداللہ ابن ابی الاسود قال حدثنا ابراہیم بن مرزوقی الثقفی قال حدثنی ابی وکان لعبداللہ بن الزبیر فاخذہ الحجاج منہ قال کان عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما باسنی الی امی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فاخبرہما بما یعاملہم حجاج وتدعو لی وتمسح راسی وانا یومئذ وصیف. یہ ابراہیم ابن مرزوق ثقفی جو ہیں وہ اپنے والد مرزوق ثقفی سے نقل کرتے ہیں, اور یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے جن کے پاس سے حجاج نے لے لیا تھا, چھین لیا تھا. تو یہ مرزوق ثقفی کہتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ مجھے اپنی والدہ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور حضرت ابو بکر کی صاحبزادی ہیں, ان کے پاس بھیجا حجاج کی طرف سے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی تھیں ان کا حال بتلانے کے لیے. تو کہا میں جب ان کی خدمت کے اندر حاضر دیتا تھا تو میرے لیے دعا کرتی تھی اور میرے سر کے اوپر ہاتھ پھیرتی تھی. تو عورتیں بچوں کے سر پر ہاتھ پھیریں تو بہرحال یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اس کی اجازت ہے, اس میں کوئی اشکال نہیں. باب المعانقہ. معانقہ یہ عنق سے ہے. عنق عربی زبان کے اندر کہتے ہیں گردن کو, کہ آدمی کا اپنی گردن کو دوسرے سامنے والے کی گردن کے پاس لے جانا, اصل معانقہ یہی ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ہمارے یہاں تو مصادرہ ہوتا ہے, صد سینہ ملاتے ہیں, اور پھر مباطنہ بھی ہوتا ہے کہ پیٹ کو پیٹ سے ملاتے ہیں. حالانکہ یہ پیٹ کو پیٹ سے ملانے کی تو کہیں اجازت نہیں دی گئی. حدیث پاک میں مکامہ اور مکامہ دونوں سے, یعنی اس طرح آدمی جسموں کو ملایا دو, اور خاص کر کے جہاں شہوت کا اندیشہ ہو تو یہ تو ممنوع قرار دیا گیا ہے. تو بہرحال ویسے کبھی جو ہے معانقہ ہی کے اندر کچھ سینہ وینا بھی مل جائے اور ملا لیا جائے تو اس کی تو گنجائش ہے, لیکن پیٹ ملانے کو نہیں پسند کیا گیا. تو یہ عربوں میں جو ہے آج بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ سینہ نہیں ملاتے بلکہ وہ جھک کر کے وہ اپنا گلا اس کے گلے کے قریب لے جائیں گے اور دونوں کے یہ رخسار ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں. تو یہی اصل طریقہ معانقہ کا ہے. تو مصافحہ تو روزمرہ ہو جاوے, لیکن معانقہ اگر بڑے وقفے کے بعد کچھ مدت کے بعد ملاقات کی نوبت آئی اور تعلقات بھی اس نو کے ہیں تو اس صورت کے اندر معانقہ بھی کیا جائے گا. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے وہاں حبشہ تشریف لے گئے تھے اور پھر ایک مدت کے بعد سنجری سات میں خیبر فتح ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معانقہ فرمایا. اسی طرح حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تجارت کے غرض سے بھیجا تھا, جس میں اور صحابہ کا بھی مال تھا جس کو لے کر کے گئے تھے, اور تجارتی مہم سے واپس آ رہے تھے. راستے میں قبیلہ بنو فزارہ کے علاقے سے گزرے تو ان لوگوں نے ان کو لوٹ لیا, سارا مال لے لیا, پٹائی وٹائی کی, اور پھر یہ واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ لشکر کا ان کے حوالے کیا کہ جاؤ ان کی سر کو بھی کرو. چنانچہ وہ گئے اور پھر جب وہاں سے واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا وہ آئے ہیں تو آپ جو ہے باہر نکلے اور ان کے ساتھ معانقہ فرمایا. حدثنا موسى قال حدثنا حمام عن القاسم بن عبد الواحد عن ابن عقيل ان جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما حدثه. یہ ابن عقیل فرماتے ہیں کہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ حدیث ان کو بیان کی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں, خود بھی صحابی, ان کے والد حضرت عبداللہ ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابی, اور ان کے والد غزوہ احد کے موقع پر شہید ہو گئے تھے, اور شہادت کے وقت ان کی نو بیٹیاں یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نو بہنیں تھیں, اور بڑا قرضہ بھی چھوڑا تھا. چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت جو ہے اس سال باغ کے اندر پھل کم آئے, تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ قرضہ والد صاحب کا بہت زیادہ ہے اور باغ کے اندر جو پھل آئے ہیں کھجوروں کے وہ اتنے معلوم نہیں ہوتے جس سے قرضہ ادا ہو جائے, اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لاویں تاکہ یہ قرضہ خواہ جب قرضہ وصول کرنے کے لیے آویں, اور چونکہ ان میں سے ہر ایک کی خواہش یہ رہتی ہے کہ مجھے میرا پورا دے دو, دوسرے کا دو یا نہ دو, ہر قرض خواہ کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے, تو وہ میرے اوپر زیادتی کریں گے. تو اس موقع پر گویا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے سفارش کریں کہ بھائی جتنا ہے اتنا تو ادا کر رہے ہیں, باقی کے لیے مہلت دی جائے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی غرض سے تشریف لے گئے. چونکہ یہ قرض خواہ جتنے بھی تھے سب یہودی تھے, انہوں نے اس طرح مہلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے باوجود مہلت دینے سے انکار کیا, کہہ رہے ہم کو تو ہمارا پورا قرضہ وصول کرنا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو تم جاؤ اور اپنی کھجوریں جو ہے درختوں کے اوپر ان کو کاٹ کر نیچے اتارو. الگ الگ قسم کی کھجوریں ہوتی تھی, ہر قسم کی کھجور کا الگ ڈھیر لگاؤ, اور جب یہ سب تیار ہو جائے ڈھیر اس کے بعد مجھے اطلاع کرو. چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح میں نے کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اطلاع کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جو سب سے بڑا ڈھیر تھا اس کے ارد گرد آپ نے تین چکر لگائے, کچھ پڑا, اور پھر آپ اسی کے اوپر بیٹھ گئے. کہا بلاؤ اپنے قرض خواہوں کو, اور پھر ان کا قرض ادا کرنے کے لیے وہ جو ناپا جاتا تھا وہاں, تو وہ جو ناپ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی ناپ ناپ کر ان کو دیتے رہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صاحب کا قرضہ ادا ہو گیا اور وہ ڈھیر جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے جس میں سے نکال کر دے رہے تھے, میں سوچ رہا تھا کہ اس میں سے بھی کچھ کم ہوا یا نہیں, باقی ڈھیر تو اپنی جگہ پر محفوظ رہے. حالانکہ میرے دل میں میں نے یہ سوچا تھا کہ میرے ابا کا قرضہ پورا ادا ہو جائے, بھلے میں گھر ایک دانہ بھی کھجور کا لے کر نہ جا سکوں, اس پر بھی میں تو دل سے راضی تھا, لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ادا کرا دیا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے شادی وادی بھی کی, اور ایک غزوے سے واپس لوٹ رہے تھے تو ان کا روٹ جو ہے بڑا سست چل رہا تھا آہستہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چھوٹا نیزہ تھا, آپ نے کچوکا لگایا, اونٹ تیزی سے چلنے لگا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے جا رہے ہیں, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری ان کے قریب کی, پوچھا ہے جابر کیا بات ہے آپ بہت تیز جا رہے ہیں؟ یہ اللہ کے رسول میری شادی ہو گئی, بیوی کو ابھی نئی دلہن کو گھر چھوڑ کر کے آیا ہوں, اب غزوے سے لوٹ رہے ہیں تو گویا طبیعت نے تقاضا ہے جلدی پہنچنے کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسی عورت سے شادی کی, کنواری سے یا سیبا جو پہلے کسی کے نکاح میں رہی ہو؟ تو کہا سیبا سے. کہا کنواری سے کرتے, تم بھی جوان وہ بھی جوان, وہ تم ان سے کھیلتے وہ تم سے کھیلتی. تو انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے ابا کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے میری نو بہنیں چھوڑی, اور سب کو ضرورت ایک ایسی عورت کی ضرورت تھی جو تجربہ کار ہو, معمر ہو اور ان کی نگرانی کرے. اگرچہ میری عمر کم ہے لیکن اب میں اگر میری عمر ہی کی میری عورت لے آتا کنواری تو وہ ان بہنوں کو سنبھال نہ پاتی, اس لیے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس قربانی پر ان کی جو ہے تحسین فرمائی اور دعا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرات صحابہ میں جن صحابہ سے کثرت سے روایتیں منقول ہیں, بہت بڑی مقدار میں, بعض صحابہ وہ ہیں جن سے بہت زیادہ حدیثیں منقول ہیں, ان میں سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. ایسے صحابہ کو محدثین کی اصطلاح میں مکثرین کہا جاتا ہے. تو حالانکہ ان کے پاس بہت ساری روایتیں تھیں، لیکن علم کا شوق دیکھو، حضرت جابر خود ہی ان کو اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، انہ بلغہ حدیث عن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے مجھے ایک حدیث پہنچی، یعنی جو جن صحابی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ حدیث سنی تھی، ان سے تو حضرت جابر کو براہ راست نہیں ملی، کسی اور آدمی نے جو ان سے سنی تھی ان کو سنائی، حدیث تو مل گئی. اب دیکھیں حدیث جو ہے وہ تو ملی ہے، ایک واسطے سے ملی، لیکن جن صحابی سے ان سننے والے نے سنی تھی وہ دمشق میں شام میں رہتے تھے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں رہتے تھے. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں سوچا کہ میں اس حدیث کو براہ راست ان صحابی کی زبان سے سنوں. تو باقاعدہ فرماتے ہیں فبتا تو بہیر، میں نے ایک اونٹ خریدا اسی مقصد کے لیے. اس زمانے کے اندر کوئی ٹرینیں اور یہ تو تھی نہیں، بسیں، بس سواری کے لیے اونٹ یا گھوڑے استعمال کیے جاتے تھے، لمبا جو سفر ہوتا تھا اس میں عام طور پر اونٹ ہی استعمال ہوتا تھا. کا ایک اونٹ مستقل اس کے لیے خریدا. فشدت تو الیہ رحلی شہر، ایک مہینے کی مسافت میں نے طے کی، مدینہ منورہ سے وہاں کی مسافت ایک مہینے کی تھی شام کی، حتیٰ قدیم تو شام، یہاں تک کہ میں شام آیا، ملک شام آیا. فیضہ عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ صحابی جن سے روایت ان کو پہنچی تھی ان کا نام تھا حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ. فباس تو الیہ ان جابر بالباب، جب یہ یہاں پہنچے ان کے گھر پر تو انہوں نے ان کے خادم کے ذریعے سے یا کسی دوسرے آدمی سے ان پر کہلوایا کہ تمہارے گھر کے دروازے پر جابر کھڑے ہیں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. فرجا رسول فقال جابر بن عبداللہ، تو وہ جس کو بھیجا گیا تھا وہ واپس آ کر کے پوچھتے ہیں، پوچھتا ہے کہ جابر کون؟ جابر بن عبداللہ، کیونکہ یہ مشہور آدمی تھے. تو فقلت نعم، کہا جی ہاں میں جابر بن عبداللہ ہی. فخرجا فاعتنقنی، وہ آئے اور مجھ سے معانقہ کیا. بس یہاں تو وہ معانقہ جو ہے وہ بتلانا چاہتے ہیں، دوسری بات میں کہ میں نے ان سے معانقہ کیا، انہوں نے مجھ سے معانقہ کیا. قلت حدیث بلغنی لم اسمعہ، کہ ایک حدیث تمہارے واسطے سے ایک آدمی نے اور سنی تھی اور مجھ تک پہنچی ہے، تم سے براہ راست میں نے سنی نہیں. خشیت ان اموت او تموت، مجھے یہ ڈر ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری موت ہو جائے اور میں تم سے سن نہ پاؤں، یا تمہاری موت ہو جائے اور سننے کا موقع نہ ملے، اس لیے مستقل ایک مہینے کا سفر طے کر کے میں یہاں پر آیا ہوں. تو وہ حدیث آپ مجھے سنائیے. قال سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اس پر حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنائی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں باقاعدہ یہ جو ہے باب قائم کیا ہے کتاب العلم میں، کہ آدمی جو ہے کوئی علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرے، تو اس میں اس واقعے کو بھی جو ہے انہوں نے تعلیق کے طور پر بیان کیا ہے. اور اسی موقع پر شرائع بخاری نے یہ بتلایا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ایک مرتبہ ایک حدیث سننے کے لیے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ایک صحابی ہیں، ان کی خدمت میں مدینہ منورہ سے مصر جو ایک مہینے کی مسافت تھی وہاں پہنچے اور وہ حدیث سنی. حضرت عبید اللہ ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک حدیث سننے کے لیے مدینہ منورہ سے عراق کوفہ، جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام تھا، وہاں ایک مہینے کی مسافت سے پہنچے، اور ایک ایک حدیث کو سننے کے لیے ان کے ہاں یہ اتنا زیادہ اہتمام تھا. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان حضرات کو علم کے طلب کا کتنا شوق تھا، انہی کی یہ محنتیں تھیں کہ یہ چیزیں ہم تک پہنچی ہیں. تو کہا انہوں نے سنایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، یحشر اللہ العباد بالناس عراتا غرلا بهما، کہ اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کو قبر سے اٹھائیں گے، بندوں کو یا لوگوں کو. عراتا، عرات یہ آری کی جمع ہے، یعنی برہنا، بغیر کپڑے کے، جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے کوئی کپڑا پہنے ہوا نہیں آتا،
اس طرح اللہ تعالیٰ قبر سے بھی جب اٹھائیں گے قیامت کے روز تو وہ سب اسی طرح برہنہ ہوں گے بغیر لباس کے. غرلن اغرل کی جمع ہے. جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ختنہ نہیں ہوتی, تو ختنہ کے اندر جو چمڑی کاٹی جاتی ہے وہ لگی ہوئی ہوتی ہے بغیر ختنہ کے, تو ایسے قبر سے بھی جب اٹھائے جائیں گے حشر کے لیے تو اسی طرح ہوں گے بغیر ختنہ کیے ہوئے. بہمن یہ اب ہم کی جمع ہے, کچھ مال وال پاس میں ہوگا خالی ہاتھ. جیسے ماں کے پیٹ سے آدمی آتا ہے تو کچھ پیسے لے کے آتا ہے, مٹھی میں کچھ بند کر کے آتا ہے, نہیں لے. کل تو ماں بہمن. اب یہ حضرت جابر حضرت عبداللہ نے انہیں فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ جو فرماتے ہیں بہمن تو اس کا مطلب کیا؟ قال علیہ سماہم شہم, کا مطلب بتایا کہ کچھ نہیں ہوگا. فَيُنَادِهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ أَحْسَبُهُ قَالَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرَبَ. تو جب بندوں کو قبر سے اللہ تعالیٰ اس طرح اٹھائیں گے کہ جسم پر لباس نہیں ہوگا, بغیر ختنہ کیے ہوئے ہوں گے, کوئی مال وال ان کے پاس نہیں ہوگا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آواز دیں گے, پکاریں گے, ایسی آواز جو قریب والا بھی ایسی دور والا بھی اسی طرح سنے گا جیسے کہ قریب والا, کوئی فرق نہیں, سب کے لیے یکساں. ان الملک, باری تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہوں بادشاہ. لا ينبغي لأحد من اہل الجنة يدخل الجنة واحد من اہل النار يطلبه بمظلمة, کہ کسی جنتی کے لیے یہ درست اور جائز نہیں, مناسب نہیں کہ وہ جنت میں جائے ایسی حالت میں کہ کسی جہنمی کا اس کے اوپر کوئی حق باقی ہو. یعنی جنتی جنت میں جا نہیں سکتا جب تک کہ کسی جہنمی کا بھی اس کے اوپر حق باقی ہو, وہ ادا نہ کرا دیا جائے. ولا ينبغي لأحد من اهل النار يدخل النار واحد من اهل الجنة يطلبه بمظلمة, اور کسی جہنمی کے لیے بھی درست نہیں, جائز نہیں کہ وہ جہنم میں جائے ایسی حالت میں کہ کسی جنتی کا اس کے اوپر حق باقی ہے, مطالبہ ہے, تو گویا حق دلوایا جائے گا, پہلے حق دو پھر جاؤ. قل تو وکیف, میں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول حق کیسے دلوائیں گے؟ وَإِنَّمَا نَعْتِ اللَّهَ عُرَاتًا بَهْمًا. آپ نے تو ابھی فرمایا کہ کپڑے بھی نہیں ہوں گے, ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا, تو کائی کے ذریعے سے حق ادا کریں گے؟ پیسے ہوں تو پیسوں سے ادا کیے جا سکتے ہیں, مال کے ذریعے سے. قَالَ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکیوں اور گناہوں کے ذریعے سے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جس کا حق ہے, جس کے اوپر ہے, اس کی نیکیاں لے کر کے اس حق والے کو دی جائے گی, جیسا کہ دوسری روایتوں میں آتا ہے. اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو پھر اس کے گناہ لے کر اس کے اوپر ڈالے جائیں گے. گویا یہی نیکیاں اور گناہ ہیں, انہی کے ذریعے سے حقوق کیے لین دین کا معاملہ قیامت کے روز کیا جائے گا. گرین کلر نو قصیدو واپری شکائے, جی ہاں سبز رنگ کا رومال استعمال کر سکتے ہیں. لال کلر نو قصیدو واپری شکائے, سرخا اگر اس میں سفید کی ملاوٹ ہے, جیسے جو عرب سے سرخ رومال آتے ہیں اس میں سفید بھی ہوتا ہے تو اس میں تو کوئی اشکال ہی نہیں. اور خالص سرخا کے متعلق بعضوں نے مکروہ بتلایا ہے, بارا جائز تو ہے. سامنے والا جزاک اللہ و خیر کہے تو سامنے والا شو جواب آپ کو, بس اتنے تو دعا دے دی, آپ آمین کہہ دیجئے. جو شخص کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اس کے لیے درمیانی سب میں کرسی رکھ کر بیٹھنا چاہیے یا سب کے ختم ہونے پر؟ ویسے اس کی کرسی کی وجہ سے کسی دوسرے نمازی کے نماز میں کوئی خلل نہیں پڑتا تو درمیان میں بھی بیٹھ سکتا ہے, ورنہ اگر ایسی کوئی شکل ہے تو پھر وہ ایسی جگہ پر ہو جہاں دوسروں کی نمازوں میں یہ نہ ہو. اے ٹی ایم ماٹے جگیا بھاڑے آپ ہی شکائے, آپ بھی کیوں چھے؟ اے ٹی ایم یہ بھی ایک شعبہ ہی ہے بینک کا, بینک کو جگہ کرائے پر دینے کا جو حکم ہے وہی حکم اس کا بھی ہے, وہ تو آپ جانتے ہوں گے تبھی تو پوچھا ہے. میں ایک مسجد میں مؤذن ہوں اور مدرسہ 12 کلومیٹر دور ہے, تو اذان دے کر دوسری مسجد میں نماز پڑھ کر جماعت کے ساتھ مدرسے کے لیے جا سکتا ہوں؟ بھائی مؤذن جو ہے یہ ایک آدمی کسی مسجد میں ہو اور وہاں اذان ہو جائے, وہاں اذان ہو جائے تو اب وہ دوسرا کوئی بھی ہو، مؤذن ہو یا کوئی بھی ہو، جب تک کہ وہ جس نماز کے لیے اذان دی گئی ہے وہ نماز اس میں نہ پڑھے وہاں تک وہ جا سکتا نہیں ہے، حکم یہ ہے. اور مؤذن جو ہو تو دوسروں کو دعوت دے رہا ہے، اور دوسروں کو نماز کی دعوت دینے کے بعد خود چلا جائے، یہ کیسے ہوگا؟ ہاں اتنا ہے کہ ایک آدمی کسی جگہ مسجد میں ہے اور کسی جگہ کا امام ہے، دوسری نماز کی جماعت کا ذمہ دار ہے کہ بھائی دوسری مسجد کے اندر وہ امام ہے اور وہ جو ہے یہاں سے نہیں جائے گا تو وہاں نماز جو جماعت ہے اس میں خلل آ سکتا ہے، تو وہ جا سکتا ہے. اب وہ یہ کہے کوئی آدمی کہ میں ایک جگہ مؤذن ہوں دوسری جگہ امام بنوں، یہ درست نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا. کل کو کوئی یہی مسئلہ پوچھ لے گا، کسی آدمی کو نماز کی دعوت دے کے نماز کے لیے چلو اور وہ نماز کا انکار کرے یا ٹالے، تو ایسے شخص کو دعوت دینے کے مطابق کیا حکم ہے؟ اسی لیے ایسے انداز سے گفتگو کرنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے صاف انکار کی اس کی طرف سے نوبت نہ ہو، انداز ایسا اختیار کیا جائے. اگر وہ شخص انکار کرے تو اس انکار کرنے کی وجہ سے، ٹالنے کی وجہ سے دعوت دینے والا شخص گنہگار ہوگا یا نہیں؟ دعوت دینے والا شخص بھی کی بھی نیت اگر یہ ہے کہ اس کو نماز کے لیے ترغیب دینا، تو اس کو کہاں گنہگار کہیں گے. بہرحال اس کو یوں چاہیے کہ جب جو کام بھی آدمی کرے اس کام کو کرنے سے پہلے اس کا سلیقہ اور طریقہ سیکھ لینا چاہیے، تو وہ اگر اس کام کے متعلق جو شریعت کے احکام ہیں وہ معلوم کر لے گا تو پھر اس کی نوبت نہیں آئے گی. کیا ویڈیو بیان دیکھنا جائز ہے؟ جائز چیز ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے انٹرنیٹ چالو کر سکتے ہیں. ویڈیو بیان کے اندر بھی وہ تصویر آتی ہے، تو بہرحال تصویر سے تو بچنا ہی ہے. اور جائز بیان ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے تو اس کی اجازت ہے، یعنی وہ آپ لے سکتے ہیں وہاں سے. جو فرض نماز بعد سنت موقعہ نماز ہے، جیسے ظہر، مغرب، عشاء اور جمعہ کے فرض بعد، ان فرضوں کے بعد فوراً اور نفل اعمال میں لگنا، اور نفل اعمال میں لگنا جیسے لمبی لمبی دعا، ذکر، اذکار، تسبیحات وغیرہ نفل اعمال میں لگ کر سنت موقعہ میں تاخیر کرنا مناسب ہے، یا سنت موقعہ ادا کر کے جو بھی نفل اعمال ہے اسے ادا کرنا بہتر ہے؟ اکثر جمعہ کے فرض بعد لمبی دعا امام صاحب فرماتے ہیں، یہ مناسب ہے؟ امام صاحب کو تو لمبی دعا نہیں کرنی چاہیے، سیدھی بات. شریعت نے نماز کی جماعت کے اندر بھی لمبائی کرنے سے اس لیے منع کیا ہے کہ بہت سے حاجت مند ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی امامت کرائے اس کو چاہیے کہ جو ہے اختصار کرے، اور جو سنت قرات ہے اس سے لمبا نہیں کرنا چاہیے. کوئی مسافر ہوتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی بوڑھا ہوتا ہے، تو اصل نماز کے اندر بھی جو ہے شریعت کے بتلائے طریقے سے زیادہ جو ہے وہ اجازت نہیں دی گئی، تو پھر بعد میں دعا میں لمبا کرنا. اور آج کل مزاج ایسا بن گیا ہے کہ کوئی اٹھ کے جائے گا تو اس کو لوگ جو ہے برا سمجھتے ہیں، اور سلام پھیرتے اقتداء ختم ہو گئی، دعا کا آدمی پابند نہیں، آئے اپنی اپنی دعا مانگو. اس لیے امام صاحب کو ایسی لمبی دعا مانگنے سے واقعتاً اعتراض کرنا چاہیے، کسی بھی کتاب میں اس کی گنجائش معلوم نہیں ہوتی. مختصر دعا کر لے، اور آہستہ دعا اسی کو افضل قرار دیا گیا. ہر ایک اپنی اپنی دعا مانگے. بالغ اور نابالغ میں کیا فرق ہے؟ اگر زیر ناف کے بال آ جائیں 15 سال کی عمر میں اور احتلام نہ ہو تو کیا؟ 15 سال کی عمر پوری ہوئی زیر ناف کے بال نہیں بھی آئے تو بھی بالغ ہو گیا، اس کی بھی قید نہیں. احتلام احتلام 15 سال اگر ہو گئے، اور اگر 15 سال سے پہلے احتلام ہو گیا 12 سال کی عمر میں، تو وہ بھی بالغ کیا لائے. دو چیزوں زیر ناف کے بال سے کوئی فرق پڑتا نہیں، اس کو بنیاد نہیں بنایا گیا. عرفات سے حاجی ایسے واپس ہوتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور بعد میں شیطان کو کنکری مارنے سے ایک کنکری پر ایک ہلاک کر دینے والا گناہ معاف ہوتا ہے، تو اس میں کون سا گناہ؟ اب دیکھو، یہ بہت سارے احادیث کے اندر آتا ہے کہ فلاں کام کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، فلاں کام کرنے سے یہ ہو جاتے ہیں. اب ہاں آپ نے تو سنا ہوگا فضائل میں، جہاں فضائل رمضان میں بھی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چیز لکھی ہے، اس سوال کا جواب آپ اگر دھیان سے سنتے تو اس کو پوچھنے کی ضرورت نہ آتی. جہاں گناہوں کے معاف ہونے کے وعدے کیے گئے ہیں، اب اگر جب اس نے ایسا عمل کیا اور اس کے گناہ معاف ہو چکے ہیں، تو پھر اس عمل کی وجہ سے اس کے درجات بلند ہوں گے. یہ اس کا قاعدہ، یہی یاد رکھو آئندہ کے لیے. हमारे घर के पास दरगाह में संडल उस समय जो लारी खाने पीने की लगती उस लारी से लेकर खाना या खा सकते हैं, गुंजाइश है। लेकिन बहरहाल अगर वहां जाएंगे तो आप उसकी रौनक को बढ़ाने वाले करार दिए जाएंगे, इसलिए बेहतर यह है कि उससे दूर रहें। जोहर की चार रकात सुन्नत के पहले कायदे में तहियात के बाद गलती से दुरूद शरीफ पढ़ लिया तो सदा सवा करना पड़ेगा। जी हाँ करें। झींगे और नेवटे खा सकते हैं, नेवटे तो खा सकते हैं, वो मछली की एक किस्म है। लेकिन झींगों के मुतालिक यह है, हमारे अकाबिर में दोनों तरह के इजाजत भी दी बाद मना भी करते हैं, एहतियात करें तो अच्छा, वरना खावे न खाने वाला खाने वाले को मतऊन न करे और जो है खाने वाला न खाने वाले को मतऊन न करे दोनों।
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں و سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اللہ تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے، تمام رضائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما، تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما، تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما، ہماری تمام ضروریات کی اے اللہ تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو علوم نافع اعمال صالح اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما، برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے اثرات سے اللہ ان کی پورے پوری حفاظت فرما۔ اللہ اپنی شان ربوبیت سے تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر بنا۔ اللہ تو ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما۔ اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائے تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا علانا محمد وعلی واصحابہ اجمعین۔ Thank you.